أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کفایت حسین، اور سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے تاریخ اسلام پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. محترم ناظرین، اس پروگرام میں میں اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ پروگرام تاریخ اسلام جو سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. ہر ہفتے ہم اس پروگرام میں ایک نئے موضوع پر تاریخ اسلام کے ذیل میں گفتگو کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا، اور ہم آپ کے خیالات اور آپ کے آرا کے منتظر ہیں. انشاءاللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. دیکھیں، آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے تاریخ اسلام عنوان کے تحت، اس کا موضوع ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ کی نبوت کی بشارتیں جو دوسری کتابوں میں موجود ہیں. اسلام سے الگ جو دوسری کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر ادیان میں حضور کے متعلق جو بشارتیں موجود ہیں، اس کے تحت ہمارا یہ پروگرام ہے. اور جیسا کہ صاحبان مطالعہ سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر مستقل گفتگو ہونی چاہیے، بلکہ جس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم مفصل گفتگو کر سکیں، اس لیے مختصر طور پر وہ کچھ اہم کتابیں جن میں حضور کے متعلق بشارتیں موجود ہیں، اس کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بڑی اہم شخصیت موجود ہے، جناب قبلہ اطہر عباس رضوی صاحب. لیکن ان سے گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک مورد آپ کے سامنے بیان کروں. چونکہ یہ جو مناسبتیں چل رہی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سب سے نزدیک کی مناسبت عید مباحلہ کی ہے جو ابھی گزری ہے، اور یہ خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے متعلق مسیحیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی بشارتیں موجود تھیں، ورنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اپنے اہل بیت کو آیہ مباحلہ کی زندہ تفسیر بنا کر میدان مباحلہ میں لے کر پہنچے ہیں، تو وہ افراد کہ جن کے زہد و تقدس و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ان کے زہد و تقدس و تقویٰ سے زمین آسمان لرستے ہوئے نظر آتے تھے، یعنی قبیلہ نجران کے بزرگ اور بڑے عظیم علماء وہاں پر موجود تھے، لیکن جس وقت انہوں نے ان چند افراد کو دیکھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا ہوا نظر آئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے متعلق اور حضور کے جو اہل بیت ہیں ان کے متعلق انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ خصوصیات دیکھے تھے، اور وہ یہاں تطبیق کر چکے تھے، پہچان چکے تھے کہ یہی وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے. تو یہ بہترین دلیل ہے کہ حضور کے متعلق یا حضور کے جو نائبین حق ہیں ان کے متعلق دوسری کتابوں میں بھی بشارتیں موجود تھیں. تو ہم اسی گفتگو پر آج اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اور سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے پروگرام پیش کیے جانے والے پروگرام تاریخ اسلام میں آپ تشریف لائیں. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آج ہماری گفتگو حضور کی بشارتوں کے متعلق ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر آپ سے استفادہ کریں گے. دیکھیے، میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے شروع کیا جائے، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے جو حضور کی بشارتیں ہیں، بڑا مفصل موضوع ہے، لیکن مختصر طور پر ہمیں گفتگو کرنی ہے. اور آج جو اہم کتابیں ہیں قرآن کے بعد، جن کو کہا جائے کہ خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اصل کتابیں نازل ہوئی ہیں، البتہ جو اس وقت کتابیں موجود ہیں ان میں ہو سکتا ہے گفتگو کے درمیان کبھی میں یہ آپ سے سوال کروں اور یہ بات بھی سامنے آئے کہ وہ ہے تورات اور انجیل. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تورات اور انجیل میں جو بشارتیں موجود ہیں اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، قرآن نے آیا ان کی تصدیق کی ہے، قرآن کا کیا نظریہ ہے ان بشارتوں کے متعلق جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں.
دراصل قرآن میں متعدد ایسی آیات ہیں
جی
جن سے اس بات کی نشاندہی اور تائید و تصدیق ہوتی ہے
جی
کہ تورات اور انجیل میں
جی
پیغمبر کی آمد
جی
آپ کے ظہور
بالکل
اور آپ کی بعثت سے متعلق
جی
بشارتیں موجود ہیں
جی.
اور ایک نہیں متعدد آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. جو متعدد آیات میں کہہ رہا ہوں, متعدد آیات تو ایسی ہیں جن میں صراحت کے ساتھ
جی
اس بات کی تائید و تصدیق ہوتی ہے.
جی
ورنہ نہ جانے کتنی ایسی آیات ہیں جن میں کنایوں میں
جی اشاروں
میں
بالکل
اشاروں میں
جی جی.
تو جن آیت میں تصریحی
جی
اور صراحت کے ساتھ پیغمبر کی بشارت کی تصدیق اور تائید ہوتی ہے
جی جی,
ان میں سے پہلی آیت آپ دیکھیں تو وہ سورہ بقرہ کی 146 آیت ہے
جی.
اس میں ارشاد ہوتا ہے الذین آتیناہم الکتاب
جی
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم
جی,
جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے
جی
اس سے مراد وہی یہود و
نصارہ
ہیں
جی,
جن کو اللہ نے توریت اور انجیل جیسی گرابہ کتاب عطا کی
جی.
اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یعنی توریت اور انجیل عطا کی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ پیغمبر کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں,
اللہ اکبر,
اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں
جی.
اب آپ تصور کریں کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو کس طرح سے پہچانتا ہے,
بے شک
اس کی تمام تر جزئیات کا علم
جی
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے,
بے شک بے شک.
اور اس آیت میں یعرفونہ کہا گیا ہے, یعرفونہ علائمہ نہیں کہا گیا ہے,
بے شک
جو نقطہ قابل توجہ ہے
جی,
علائم اور صفات کی بات نہیں, پیغمبر کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں
یعنی
تمام تر تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ
جی جی بے شک
پیغمبر کی لوگ معرفت رکھتے ہیں
جی.
اور اس کے بعد آگے آیت بڑھتی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, لیکن انہی میں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو جان بوجھ کر کتمان حق کرتا ہے, حق کو چھپاتا ہے
جی,
پوشیدہ کرتا ہے, اس پہ
پردہ ڈالتا ہے,
پردہ ڈالتا ہے
جی,
جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں
جی.
یہ پہلی آیت
جی
جو میں نے بطور شاہد
جی جی
سورہ بقرہ کی 146 آیت
جی
پیش کی, اور آپ دوسری آیت ملاحظہ فرمائیں
جی
سورہ آراف کی 197
جی
آیت, اس میں ارشاد ہوتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی, رسول اس کے بعد نبی اس کے بعد امی
جی,
یہ تینوں کلمے
جی
رسول نبی امی
جی
آپ پورے قرآن میں تلاش کیجئے آپ کو کہیں یکجا نظر نہیں آئیں گے
اس آیت کے علاوہ
جی, اسی پس منظر میں اسی سیاق و سباق کے علاوہ کہیں بھی یہ تینوں
جی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ کتابوں میں
جی
یہی تینوں کلمات ہیں جن کے ذریعے پیغمبر کی نشاندہی
اللہ اکبر
کی گئی ہے,
بے شک
یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کا الذی یجدونہ, جس کو مکتوب پاتے ہیں لکھا ہوا پاتے ہیں عندہم اپنے نزدیک کا ہے توریت اور انجیل میں,
بے شک
جی. تو یہ آیت بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے
جی
کہ پیغمبر کی بشارت توریت اور انجیل میں
پائی جاتی ہے,
موجود ہے, پائی جاتی ہے
بالکل.
اور آیت یہیں پر نہیں تمام ہوتی ہے, اس کے بعد پیغمبر کے صفات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے
جی,
امرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر
جی
ویحل لهم الطیبات
جی,
نیکیوں کا حکم دیتا ہے
جی,
برائیوں سے روکتا ہے
بالکل,
طیبات کو حلال کرتا ہے
جی,
خبائث کو حرام کرتا ہے
جی,
ویضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم. یہ آیت کا ٹکڑا خاص طور پہ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جن پابندیوں میں جن حصار میں وہ جکڑے ہوئے تھے پیغمبر نے آ کے ان پابندیوں اور ان حصار سے ان کو آزاد کرایا ہے. یہ صفات پیغمبر سے متعلق آیت ہیں
جی جی, بے شک.
یعنی ان کی دعووں میں تنہا یہ نہیں کہ پیغمبر کے آنے کی بشارت دے دی گئی ہے کہ پیغمبر آئیں گے ایک نبی آئے گا, نہیں, اس کے تمام صفات بھی گنائے گئے ہیں کہ جو نبی آئے گا وہ کون کون سے صفات کا حامل ہوگا.
اللہ اکبر.
یامرہم بالمعروف ینہاہم، یہ پانچ صفات جو ہے وہ
جی.
نیکیوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، طیبات کو حلال، خبائث کو حرام
جی.
اور ان تمام بیڑیوں کو، ان تمام قیود کو، چاہے وہ افکار و خیالات فاسد، ان کی فاسد خیالات و افکار کی بیڑیاں ہوں، چاہے اس طرح کی، ان سے سب کو ہٹائے گا
جی، آزادی دے گا،
آزادی دے گا ان کو، ان سے نجات دے گا. یہ آیت
جی
جس سے پتہ چلتا ہے کہ تورات اور انجیل میں پیغمبر کے آنے کی بشارت کا تذکرہ
جی
ہے
جی.
اور دوسری آیت بھی ہے
جی،
وہ ارشاد ہوتا ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، یہ خود گویا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی حکایت خدا قرآن میں کرتے ہوئے کہہ رہا ہے
جی،
کہ گویا آپ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا رسول، اس کا فرستادہ ہوں،
بے شک،
مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اپنے سے پہلے جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں
جی جی،
یعنی موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کی تصدیق کرتا ہوں
جی.
ومبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد.
اللہم صلی اللہ علیہ محمد، یعنی خود نام بھی جو ہے
جی
اس میں
جی جی، نام بھی
بالکل،
اپنے سے پیشتر جو کتاب ہے اس کی
جی
تصدیق کرتا ہوں
جی،
اور میرے بعد جو رسول آئے گا اس کی بشارت دیتا ہوں، اسمہ احمد،
اللہ اکبر،
اس کا نام
احمد ہوگا،
احمد ہوگا. اور یہی نہیں کہ تنہا پیغمبر، پیغمبر کی خصوصیات
جی،
ان کے اوصاف کا تذکرہ ہے
جی،
بلکہ پیغمبر کے اصحاب کا بھی تذکرہ ہے،
اللہ اکبر،
پیغمبر کی اہل بیت کا بھی تذکرہ ہے،
اللہ اکبر، بے شک.
آپ دیکھیں سورہ فتح کی آیت
جی،
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار،
بے شک،
والرحماء بینہم،
بالکل،
محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو آپ کے ساتھ ہیں
جی،
ان کی صفت کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت ترین ہیں، والرحماء بینہم، لیکن آپس میں وہی جو کفار کے لیے اتنے سخت ترین ہیں
جی جی،
وہ آپس میں بالکل
مہربان ہیں،
مہربان ہیں،
بہت پر.
اور اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے، آخری ٹکڑا جو شاہد مثال ہے
جی،
ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، مجھے یہ کہنا ہے
بے شک
کتنا پیغمبر ان کی اوصاف، ان کی خصوصیات کا تذکرہ نہیں بلکہ ان کے اوصاف کا اور آپ کے اہل بیت کا بھی تذکرہ
بالکل
ان کتابوں میں موجود ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، پیغمبر کے اصحاب، آپ کے انصار، آپ کے اہل بیت، یہ ان کی مثال ہے توریت اور انجیل میں، یہ ان کی صفت ہے، اشداء علی الکفار
ورحماء
بینہم،
بے شک
جی. لہذا یہ تین چار کی آیتیں
جی جی
جو صراحت کے ساتھ
جی جی
اس بات پر دلالت کرتی
ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، گفتگو ہماری انشاءاللہ چلتی رہے گی، کہ یہ تو وہ موارد ہیں کہ جو قرآن نے ان بشارتوں کے متعلق بتایا ہے، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو توریت اور انجیل میں حضور کے متعلق بشارتیں موجود ہیں ان کی طرف بھی آپ کچھ اشارہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی گفتگو روکتے ہیں. محترم ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے قبلہ اطہر عباس رضوی صاحب سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ کس طریقے سے قرآن میں جو موارد حضور کی بشارت کے موجود ہیں، یعنی جو پہلے دوسری کتابوں میں تھے اور قرآن نے جن کو بیان کیا ہے، ان کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللہ صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي.
محترم ناظرین، ایک بار پھر تاریخ اسلام پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور قبلہ اطہر عباس رضوی صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اب ہم قبلہ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ خود توریت اور انجیل میں جو حضور کی بشارتیں موجود ہیں ان کی طرف کچھ اشارہ کریں. جی قبلہ، آپ بیان فرمائیے.
قبل اس کے کہ میں ان موارد کی نشاندہی کروں
جی
جو توریت یا انجیل میں بطور نمونہ
جی
آئے ہیں، میں مقدمتاً کچھ
ہاں بالکل آپ بیان
کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، ہمارے قارئین کے لیے، ناظرین کے لیے. تاریخی قطعی شواہد
جی،
اور یہودیوں اور نصرانیوں کے درمیان جو موجود کتابیں ہیں
جی،
ان کے مضامین اور مطالب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
جی جی
کہ یہ جو کتابیں اس وقت بنام توریت یا بنام انجیل ہمارے درمیان ہیں
جی،
یہ اصلی کتابیں نہیں ہیں.
البتہ میں ایک چیز عرض کروں، ہمارے فون پر بھی ایک مہمان ہیں آج
جی
جن سے ہمیں اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے
جی جی،
کہ جو موجودہ یہ توریت جی اور انجیل ہیں اس کے بارے میں
جی
کیا ہوا، چونکہ اس کے بارے میں سوالات بھی بہت ہوئے ہیں اور بہت ہمارے ناظرین میں سے جاننا بھی چاہتے ہیں
جی
کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو اس وقت یعنی مکمل کرتے ہوئے اس گفتگو کو وہ کریں گے، جیسے آپ مسئلہ سمجھیں.
ہاں نہیں ٹھیک ہے، میں تفصیلی گفتگو اس موضوع پہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، فقط یہ یاد کرنا تھا کہ یہ اصلی کتابیں
جی جی
نہیں ہیں
جی،
وہ کتابیں مٹ چکی ہیں
جی 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 صحیح.
یہ کتابیں جو بنام توریت یا انجیل اس وقت ہمارے درمیان ہیں
جی،
ان کو توریت یا انجیل کہنا ہی صحیح نہیں ہے
جی بالکل.
البتہ کتب مقدسہ کے نام سے
جی
جو کچھ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے
جی،
وہ بشری افکار
جی
اور جناب موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہونے والی بعض باتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے
جی جی جی. البتہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو بہت مناسب ہے، چونکہ ہمارے فون پر مہمان موجود ہیں
جی،
ہم ان سے اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، پھر آپ سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. محترم ناظرین، قبلہ اطہر عباس رضوی صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمارا سوال کچھ اور تھا لیکن قبلہ نے گفتگو کا رخ ہی موڑ دیا. اب ہمارے پاس فون پر موجود ہیں جناب کمال طاہر صاحب، تو ان سے بھی ہمیں ایک سوال کرنا ہے، آئیے ہم ان سے سوال کرتے ہیں. ہلو
جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قبلہ، میں آپ کی خدمت میں اس پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس میں ہم خیر مقدم عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. اور ہماری جو آپ کی گفتگو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ کی بعثت سے متعلق جو دوسری کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں اس کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اطہر عباس رضوی صاحب. تو ابھی قبلہ نے بیان فرمایا کہ یہ کتابیں جو اس وقت رائج ہیں یا جو موجود ہیں یہ اصلی کتابیں نہیں ہیں، تو میں اس سلسلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ موجود جو توریت اور انجیل ہیں اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟
بہت بہت شکریہ آپ نے بولنے کا موقع دیا. اور جو کچھ مولانا نے فرمایا سب سب صحیح ہے. آج اگر جو کچھ ہم ان کتابوں میں دیکھ رہے ہیں
جی
تو وہ اس بات کے اوپر دلیل ہے، یعنی اگر ہم قرآن کی آیات اور موسم علیہ السلام کی روایت لے کے آتے ہیں تو وہ یہودی اور عیسائیوں کے لیے یعنی زیادہ سود مند نہیں ہوں گی، اور وہ یہی کہیں گے چونکہ یہ سب آپ کی روایت اور آیات ہیں لہذا یہ ہمارے لیے ایک جواب نہیں ہو سکتی. اگر ہم خود ان کی کتابوں سے دیکھیں یا جو ان کے علماء اس ٹائم پہ کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں کے لیے تو وہ بالکل واضح اور روشن کر دیا کرتا ہمارے لیے
جی.
مثلا آج جو بنام توریت انجیل ہمارے ہاتھ میں اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ سے مراد توریت اور نیو ٹیسٹامنٹ سے مراد انجیل ہے جو کہ اس ٹائم پہ ہمارے ہاتھوں میں ہے.
جی
جب ہم خود علماء کے بیان دیکھتے ہیں اس کے متعلق یا خود اس کے مضامین کو دیکھتے ہیں تو اس میں زمین سے آسمان تک فرق نظر آتا ہے, یعنی یہ واضح نظر آتا ہے کہ یہ آسمانی کتابیں نہیں ہو سکتی جس طریقے سے وہ کتابیں جو نازل ہوئی تھی. مثلا اس ٹائم پہ خود اگر ہم موجودہ تورات کو دیکھا کرتے ہیں تو اس کے اندر یعنی اس طریقے سے تعریف کی گئی ہے کہ جن کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے.
جی
مثلا کتاب پیدائش کے اندر 16 باب کے اندر 15 سے 16 آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت علیہ السلام کا. وہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت میں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اس ٹائم پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی.
جی
اور اس کے بعد پھر اسی کتاب پیدائش کے باب نمبر 21 میں آیت نمبر 4 میں ذکر ہو رہا ہے جناب اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا. اس ٹائم پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور انہیں جناب اسحاق کی بشارت دی گئی تھی.
جی
یعنی جس ٹائم پہ اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہیں.
جی
پھر اسی کے بعد جب ہم اسی کتاب کو دیکھا کرتے ہیں تو پھر کتاب پیدائش کے باب نمبر 22 کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر ذبح کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہاں پہ ان لوگوں نے تحریف کی اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے نام کی جگہ جناب اسحاق کا نام دیکھا ہے اور اس طریقے سے بیان کیا اور خدا نے کہا تو اپنے بیٹے ہاں اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے جسے تو پیار کرتا ہے اور سرزمین میورہ میں داخل ہو جا. یعنی قربانی کا پھر اس میں مفصل ذکر کیا گیا. بس اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر جس ٹائم پہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہے اور اس ٹائم پہ وہ اسحاق علیہ السلام کو اکلوتا بیٹا بتا رہے ہیں, یعنی اس سے پہلے ہی وہ باب پیدائش کتاب پیدائش کے باب 16 میں اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے, پھر اس کے بعد آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کھلی ہوئی واضح تحریف نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ جس میں صرف اس وجہ سے چونکہ یہ جد اعلیٰ ہیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, لہٰذا یہ فضیلت اسماعیل علیہ السلام کو نہ ملے اور چونکہ اسحاق علیہ السلام اس یہودیوں کے یا اور وہ مسیحی لوگ کے جو شام زندگی کیا کرتے تھے اور اپنی طرف انہیں منسوب کیا کرتے تھے انہیں کہا کرتے تھے کہ ہمارے جد اعلیٰ, تو صرف یہ بزرگی اور جو خدا کی طرف سے انہیں اکرام یہ انعام ملا اس کو بدلتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے نام کو نکال کے اسحاق علیہ السلام کے نام کو رکھ دیا گیا.
جی
اسی کے بعد جب ہم انجیل کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جسے نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے تو آج جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ 4 لوگوں کی لکھی ہوئی ہے.
جی
ایک مطلب میتھیو, مرقس, مارک, لوکل, یوک, یوحنا, جون, ان جی لوگوں کی ہمارے پاس ہے. مگر جب ہم ان میں نگاہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو خود اتنا زیادہ اختلاف نظر آیا کرتا ہے کہ جس جو بیان سے باہر ہے. مثلاً اساس یہ مسیحیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ان کے نفس کے متعلق, شجرے کے متعلق اتنی زیادہ اس کے اندر پیچیدگی نظر آتی ہے. مثلاً متی کی کتاب اول میں 1 سے 16 آیت تک کے اندر آپ دیکھیے ان کا شجرہ بیان کیا گیا ہے, اور اسی کے بعد جب ہم ان کے شجرے کو اسی انجیل کے اندر دوسری جگہ پہ لوکا کی کتاب میں دیکھا کرتے ہیں وہاں پہ آیت 23 سے لے کے 47 تک کے اندر تو وہاں پہ بدلاؤ نظر آ رہے ہیں. یعنی خود جو اساس ہیں دین مسیح کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شجر نسب کے اندر اگر اتنا زیادہ اختلاف ہے تو پھر دوسروں کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنی تحریف اور کتنا اختلاف ہوا ہوگا.
جی جی قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا, چونکہ ہمارے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے استفادہ کریں.
شکریہ
جی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. خدا حافظ. تو قبلہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ یعنی آپ نے بھی فرمایا, دیکھیے اصل جو انجیل ہے تورات ہے ان کی اصل پہ تو کوئی اشکال ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ خدا کی کتابیں ہیں, خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. اب باقی بچتا ہے یہ سوال کہ جو موجودہ کتابیں ہیں جیسے ابھی کمال طاہر صاحب قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ 100% یہ خدا کی طرف سے جو نازل شدہ کتابیں تھیں وہی ہے, بلکہ تحریف ہو چکی ہیں. جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا کہ کچھ ٹھیک ہے ان کے افکار کا مجموعہ ہے لیکن اس وقت جو موجود ہیں یہ تحریف شدہ کتابیں ہیں. تو اسی پر آپ جو بیان فرما رہے تھے اپنی گفتگو کو آپ آگے بڑھائیے. جی
جی اس میں چونکہ میں نے اس موضوع کو اٹھایا بظاہر وہ آپ کے سوال سے مختلف لگ رہا تھا
جی
لیکن چونکہ میں سمجھتا تھا کہ مربوط ہے
جی جی جی
اس لیے میں نے اس موضوع کو اٹھایا اور مولانا نے کافی
جی
اچھی باتیں ضمن میں بیان کی
جی
لیکن میں اس سے کچھ الگ اگر وقت میں گنجائش جی ہوتی تو میں بیان کرتا
جیسے آپ بہتر سمجھے.
اس میں تحریف شدہ کتابیں بھی جو ان کو کہتے ہیں یہ حقیقتاً نہیں کہتے, یہ بھی ایک مجاز ہے تعبیر.
جی
لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ جو کتابیں جناب موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوئی تھیں ان کی شان قرآن سے ہٹ کے ہے، یعنی قرآن کے نزول کی جو شان اور کیفیت ہے وہ شان اور کیفیت توریت اور انجیل کی نہیں ہے، توریت الواح کی شکل میں
جی
نازل ہوئی،
بالکل
جناب موسیٰ اس کو اپنے ہمراہ لے کے آئے
جی،
ایک مورد نے قرآن نے بھی ترجمان کی والقل الواح، یہی شان جو انجیل کی بھی ہے، لیکن قرآن کسی کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا، وہ قلب پیغمبر پر
بے شک
نازل ہوا
جی،
لیکن قرآن سے ہٹ کے یہ توریت اور انجیل یہ الواح کی شکل میں کتابی شکل میں کہیں کسی نہ کسی چیز پر لکھی ہوئی نازل ہوئی تھیں
جی،
جیسا کہ آپ خود
بالکل
پڑھتے ہیں اور وہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، تو اگر وہ چیز توریت اور انجیل جو واقعاً جو ہے خدائی کتاب ہیں اس وقت موجود ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ قدیمی سے قدیمی چیز نہ جانے یہ لوگ کہاں کہاں کے اپنے میوزیم میں سجا کے
رکھتے ہیں
بالکل ایسی ویسی
جی
ایسی چیزیں ٹھیک ہے وہ اس شکل میں آ گئی ہیں، لیکن ان الواح کا تو وجود ہونا چاہیے،
بے شک بالکل
ان انجیل کا تو وجود ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے
جی،
یہ جو مولانا عہد قدیم اور جدید کے گفتگو کر رہے تھے بڑی اچھے گفتگو کر رہے تھے، لیکن وہی دامن وقت گنجائش کی بات ہوتی، عہد قدیم تقریباً 32 کتابوں پر مشتمل ہے، یعنی مختلف کتابیں اور رسالے
جی،
عہد قدیم میں تقریباً 32 کتابیں اور رسالے لکھے گئے جن میں سے یہ اثار پنجگانہ توریت اہم ترین ہیں
جی،
اور عہد جدید یعنی انجیل تقریباً یہ 27 کتابوں اور رسالوں پر مشتمل، جس میں اناجیل اربع اہم
جی
ترین ہے، اور یہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ کے مدتوں بعد یہ کتابیں لکھی گئی ہیں
جی،
مدتوں بعد یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تھوڑا بہت فاصلہ نہیں ہے
جی،
اور انجیل تو لکھنے والے اس میں سے سارے جناب موسیٰ کے حواری بھی نہیں ہیں، یہ اناجیل اربع جو چار لوگوں سے منسوب ہے
جی
اس میں سے دو ہی جناب موسیٰ کے حوارین میں کہلاتے ہیں، ورنہ اور تو سب ان کے حوارین میں نہیں ہیں
جی،
کتنا فاصلہ آپ دیکھیے
جی،
تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باوجود یہ تحریف شدہ کتابیں ہیں، میں نے کہا کہ جو میں تحریف شدہ بھی کہہ رہا ہوں یہ مجازن کہہ رہا ہوں
جی،
لیکن اس کے باوجود اعجاز دیکھیے کہ ان تحریف شدہ کتابوں میں بھی اس قدر بشارتیں موجود ہیں پیغمبر کے حوالے،
اللہ اکبر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،
اس قدر بشارتیں موجود ہیں جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، میں نے کہا کہ صراحت کے ساتھ نہ جانے
جی
اور استعاروں اور کنایوں میں نہ جانے کتنے ایسے
جی
موارد ہیں،
ہاں آپ کچھ موارد
کے باوجود
جی
تو میں چند موارد کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ موارد کون سے ہیں، تو آپ
جی
دیکھیں کہ کتاب یہودہ
جی
آیت نمبر 14 اور 15
جی
اس میں یوں تحریر ہے، لیکن خنوخ جو کہ ادریس
جی
ہیں کہ آدم کے ساتویں ہیں، یہ عبارت ہے، آپ دیکھیں کہ تحریف کا ایک ثبوت یہ کہ ان عبارتوں کی پیچیدگیوں کو دیکھیں آپ
جی
کہ کتنی پیچیدہ عبارتیں ہیں، اتنی مغلق لگتی ہیں کہ مفہوم
پہنچانا
مفہوم لگتا ہے،
بالکل
ادریس کے آدم کے ساتویں ہیں، انہی اشخاص کے بارے میں خبر دی ہے، کہا خدا اپنے 10,000 مقدسین کے ہمراہ آیا تاکہ سب کو اپنا حکم اور فیصلہ سنائے، باقی کی عبارت میں حذف کر رہا ہوں
جی جی،
یہاں پر جو تفسیر کے قابل یہ بات ہے کہ یہ 10,000 مقدسین کی جو عبارت ہے
جی
یہ فقط اور فقط پیغمبر خاتمی مرتبت اور آپ کے اصحاب پر تطبیق کرتی ہے
جی،
اور کہیں پر یہ تطبیق نہیں کرتی ہے، اور یہ تعداد فتح مکہ کے وقت
جی
پیغمبر کے
اصحاب کی تھی،
پیغمبر کے اصحاب کی تھی
جی،
بالخصوص اس نقطے کے پیش نظر کہ یہ کتاب یہودہ کی یہ آیت جناب عیسیٰ کے مدتوں بعد لکھی گئی ہے
جی،
کتاب یہودہ کی یہ آیت جناب عیسیٰ کے مدتوں بعد لکھی گئی ہے
جی،
یہ پہلا مورد
جی
بشارت کا
جی،
دوسرا مورد آپ عنایت کریں سفر تثنیہ باب 33 آیت 2 اس میں ہے خدا کوہ طور پر اترا، کوہ سائر پر جلوہ فگن ہوا، کوہ پاران پر چمکا
جی جی،
اور 10,000 مقدسین کے ہمراہ دائیں جانب سے ایک آدشی قانون لے کر آیا
جی،
آپ دیکھیں تو جغرافیہ دانوں کی تحقیق کے مطابق یہ جو پاران کی لفظ آئی ہے
جی
صرف تثنیہ میں
جی
وہ فقط فاران کوہ مکہ پر قابل
فاران بالکل
تدبیق ہے
بے شک.
اسی طریقے سے
جی
10,000 اصحاب کی جو تعداد ہے
یہ بھی وہی افراد
پیغمبر کے اصحاب کی تعداد ہے جو فتح مکہ کے
وقت موجود
وقت تھی آپ کے اصحاب کی جی تعداد تھی. اور میں یہ کہتا چلوں کہ یہ وہ آیت ہے
جی
صفت تثنیہ کی
جی
جس کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جی
جب یہود و نصارہ نے
جی
آپ سے کہا تھا کہ قرآن سے نہیں ہمیں کوئی دلیل چاہیے,
ہاں
ہماری کتابوں سے آپ اپنے پیغمبر کی رسالت ثابت کیجئے
جی,
تو امام رضا نے بھی اسی آیت کو
بہت پر
پیش کیا تھا اور سب نے تسلیم کیا تھا کہ ہاں ہماری کتاب میں پیغمبر کے متعلق کی بشارت موجود ہے اور آپ ہی سے متعلق یہ
جی جی
بشارت.
بہت شکریہ. ایک منٹ آپ کی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے سے پہلے محترم ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ ہماری کتنی اہم گفتگو چل رہی ہے حضور کی بشارت کے متعلق, لیکن قبلہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. محترم ناظرین ایک بار پھر تاریخ اسلام پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ اطہر عباس صاحب کس طریقے سے ان بشارتوں کے متعلق جو حضور کے سلسلے میں دوسری کتابوں میں پائی جاتی ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. تو آئیے قبلہ سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ,
تو بشارت کے موارد کی نشاندہی
جی
ہو رہی تھی. تیسرا مورد صرف پیدائش باب 49
جی
آیت 10, اس میں ارشاد ہوتا ہے عصائے سلطنت و فرما روائی کا آغاز یہودا سے ہوگا
جی,
اس کے بعد شلوہ آئے گا وہ تمام امتوں کو جمع کرے گا
جی.
اس میں جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب قاموس مقدس
جی
مسٹر ہاکسن
جی
کی تحقیق کے مطابق ایک کلمہ شلوہ جو ہے
جی
وہ فرستادہ اور رسول کے معنی میں ہے.
ہاں شلوہ
جی
جی.
اس کے بعد دوسرا مورد انجیل یوحنا
جی
باب 15 آیت 26, اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب وہ تسلی دینے والا آئے گا
جی
اس کو میں پدر کی جانب سے بھیجوں گا
جی,
یعنی روح صد کہ پدر کی جانب سے آئے گا اور میرے بارے میں شہادت دے گا
جی.
یہ بھی جناب پیغمبر پر قابل تطبیق ہے کہ آپ آئے اور آنے کے بعد آپ نے جناب عیسیٰ کی
جی
تائید کی. ابھی آپ موبائلے کے حوالے سے
جی
ساری گفتگو کر چکے ہیں, لہذا مزید اس کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے
جی.
دوسرا مورد انجیل یوحنا باب 14 آیت 15
جی,
اس میں یوں ہے کہ اگر تم مجھ کو دوست رکھو گے اور میرے احکام کی پاسداری کرو گے جی. میں پدر سے خواہش اور اعتماد کروں گا کہ وہ تم کو دوسرے کو کی فارقلیت ہے عطا کرے جی. کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا, خلاصہ حقیقت کے عالم اس کو قبول نہ کرے گا کیونکہ نہ اس کو دیکھتا ہے اور نہ پہچانتا ہے, لیکن تم اس کو پہچانو گے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے پاس رہے گا جی. یہ ساری باتیں تم سے کہتا ہوں جب تک میں تمہارے درمیان ہوں, لیکن فارقلیت جی. کے روح مقدس ہے, اس کو پدر میرے نام سے بھیجے گا, وہ تمہیں ہر چیز کی تعلیم دے گا جی. اور جو کچھ میں نے کہا تمہیں اس کی یاد دہانی کرائے گا
جی.
اس پوری آیت میں جو نقد و تفسرے کے لائق بات ہے وہ یہ ہے کہ مطابق تحقیق یہ کلمہ فارقلیت یہ اس کو اناجیل کے مترجمین نے کہیں پر تسلی دینے والے سے ترجمہ کیا ہے, جیسے کہ میں نے اس کے پہلے ایک آیت پڑھی کہ وہاں تسلی دینے والے کی لفظ ہے, لیکن یہ فارسی انجیل میں ایسا آیا ہے, لیکن عربی جو انجیل ہے
جی
اس میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ فارقلیت سے کیا گیا ہے, تسلی دینے والے سے
جی
نہیں کیا گیا ہے
جی
عربی انجیل میں, چونکہ اس لیے آئے وہاں پہ اس میں یہ پریکیتلوس لفظ ہے جس کا ترجمہ
فارقلیت کیا گیا ہے,
عربی میں فارقلیت عربی میں کیا گیا ہے,
فارسی میں تسلی دینے والا,
اور فارسی میں تسلی دینے والا کیا گیا
جی
ہے
جی جی,
اور یہ احمد کے معنی میں ہے.
اللہ اکبر
جی, یہ لفظ جو ہے
احمد اس کے
معنی انجیل عربی میں فارقلیت ترجمہ کیا گیا
جی,
انجیل فارسی میں انہی لوگوں نے
جی
جن کی
جی
ہے
بالکل
جی, ہم نے آپ نے نہیں
جی جی
تسلی دینے والا ترجمہ کیا, عربی میں
فارقلیت
جو احمد کے معنی میں ہے. اور ابھی آپ سن چکے ہیں کہ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ
احمد,
احمد بے شک. اب اناجیل کا ترجمہ کرنے والوں نے ایسا کیوں کیا, یا عمدہ ایسا کیا, یا ذروع اشتباہ ایسا کیا,
یا خدا کی طرف سے وہ مشیت ان کی جو ہے وہ شامل حال رہی اور مجبور ہو گئے ایسا کرنے پر
جی. نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا ترجمہ فارقلیت ہوتا ہے اس کو تسلی دینے والا
جی
اس کا ترجمہ کیوں کیا, امنن کیا, سہون کیا, کیسے کیا, لیکن انہوں نے ایسا کیا.
یا انبیاء ماسبق جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی تعلیمات کے ذیل میں, اس کی تعلیمات سے ان کے متاثر ہونے کے بعد ایسا کیا. اچھا قبلہ ایک چیز معذرت کے ساتھ, ہمارے فون پر کوئی ناظر موجود ہیں جو آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں.
ہاں ارشاد
جی. ہلو
علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی, آپ کا اسم شریف؟
میں بشیر احمد کشمیری بول رہا ہوں.
جی بشیر احمد صاحب بہت شکریہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام تاریخ اسلام میں. جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے.
آپ حضرت جس موضوع کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں
جی,
اس موضوع سے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
جی فرمائیے.
سوال یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے بارے میں کیا شواہد پائے جاتے ہیں؟
جی
شکریہ.
جی یہ اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ جو ابھی بیان کیے یہ آپ یعنی شواہد آپ نے موارد جن کی طرف اشارہ کیا, لیکن یعنی کیا اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ اپنی طرف سے گفتگو کر رہے ہیں, ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ چیز وہاں پہ واقعا موجود ہے؟
جی حضور کی بجائے جو مطلب سوال کیا گیا تقریباً اسی کی گفتگو ہو رہی ہے, اس کے تمام شواہد میں نے ایک ایک جو ہے وہ بیان
جی
کیے
جی,
چاہے وہ توریت سے ہو
جی
چاہے وہ انجیل سے ہو
جی.
رہا سوال یہ کہ کیا ثبوت ہے کہ ان جی کی دعووں میں شواہد بشارت کے پائے جاتے ہیں
جی,
تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی چیز کا وجود ہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہیں پہ.
ہاں بے شک بالکل.
توریت اور انجیل میں بشارت کا وجود ہی سب سے بڑی اس کے موجود ہونے کی دلیل ہے
جی,
اور خود یہودیوں اور عیسائیوں کا اس کا انکار نہ کرنا بلکہ اعتراف کرنا کہ ہاں ہماری کتابوں میں یہ آیت پیغمبر سے متعلق جی ہے. تیسری بات یہ کہ اگر ان کتابوں میں
جی
شواہد بشارت کے شواہد
جی
اور ممارد نہ ہوتے تو یہودی اور نصرانی آتے
جی
اور پیغمبر کی خدمت میں کہتے کہ بھائی ہماری کتابوں میں تو ایسے شواہد
جی
اور ممارد آپ کی بشارت کے نہیں پائے جاتے ہیں
جی,
جن کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں
جی جی,
جن کا آپ کی کتاب دعویٰ کر رہی ہے
جی,
لہذا ہم کیوں مانیں جی آپ کو, آپ کی کتاب کو مانیں؟ وہ پیغمبر کی بھی تکذیب کرتے
جی
اور پیغمبر کی کتاب کی بھی تکذیب کرتے
جی,
نہ پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہیں
جی
نہ آپ کی کتاب کی تکذیب کر رہے ہیں. یہی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ وہ شواہد بشارت کے ان کتابوں میں موجود
جی
ہیں, ورنہ وہ اس راہ سے وارد ہوتے. نہیں کہ لشکر کشی کر دیا جزیہ وغیرہ دیتے.
قبلہ دیکھیں سوالات تو بہت ہیں اس موضوع کے تحت, لیکن ایک سوال میں تھوڑا ہٹ کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر وقت میں آپ گنجائش سمجھیں گے, چونکہ ہمارے پاس کم وقت ہے تو اس میں ہم اب جواب دیں گے, ورنہ انشاءاللہ کسی موقع پہ دیکھا جائے گا. اچھا یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی کتابوں میں یہ شواہد موجود ہیں, موارد موجود ہیں, اور وہ خود اس کی تائید بھی کرتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں قبول کرتے؟
جی
یعنی حضور کی نبوت کو انہوں نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اگر وہ قبول کر لیتے سب مسلمان ہو جاتے, پھر یہودیوں کا اور مسیحیوں کا وجود نہ ہوتا آج دنیا میں.
درست ہے.
تو اگر آپ وقت میں, چونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, اگر مناسب سمجھیں تو اس وقت گفتگو کریں, ورنہ ہم انشاءاللہ بعد میں کبھی, چونکہ بڑا اہم سوال ہے یہ.
جی دیکھیے, خود میں نے کہا کہ خود قرآن نے بھی جی کی وضاحت کی ہے کہ باوجود ہے کہ لوگ حق جانتے ہیں
جی
لیکن قبول نہیں کرتے ہیں
جی,
تو اس کے اپنے مضمرات ہوتے ہیں
جی,
ہے نا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
جی بے شک یہی اس کی جو
ان میں کہے کہ باوجود ہے کہ جانتا ہے حق کو,
ہاں
لیکن کتمان حق کرتا ہے,
پھر بھی حق کو چھپاتا.
تو حق کو جب جان بوجھ کر کتمان حق کیا جائے, اس کو چھپایا جائے, اس سے پردہ دار پوشید کیا جائے, تو اس نے خود, آپ سوچے خود انسان غور کرے کیا اس کے اسباب عوامل ہو سکتے ہیں, یہ ضرور ان کے مفادات سے.
قبلہ ایک آپ کی بات کو روکتے ہوئے, چونکہ آپ نے مختصر طور پہ جواب دے دیا, ہمارے ابھی ایک فون پر مہمان موجود ہیں, ایک کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. ہاں ابھی دبئی سے ایک سوال کرنا چاہتے تھے وہ, لیکن کوئی بات نہیں, آپ اسی کو آگے بڑھائیے, یا میں اگر یہ جواب کافی ہو گیا ہو تو میں آپ سے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے اب تک جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں
جی جی,
اس میں وہ صرف خصوصیات ہیں, نام جی کہیں حضور کا نہیں آیا جتنے موارد ہیں
جی,
تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیا خصوصیات ہیں, نام کیوں نہیں حضور کا آ رہا ہے, خصوصیات بیان کیے جا رہے ہیں, کمال صفات, تو یعنی یہ پورے طریقے سے حضور پر تدبیق کریں, اس کے خصوصیات کے متعلق آپ بیان کیجیے کہ تمام بشارتیں صرف خصوصیات پر موقوف ہیں. جی
جی جی دیکھیے, انبیاء گزشتہ کے کلمات میں
جی
ان بشارتوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے
جی
کہ آئندہ نسل کا ایک خاص طبقہ
جی,
یعنی علماء
جی,
محققین
جی,
طالبان حق و حقیقت, ان کو راستہ مل سکے
جی,
اور منحرفین راستے سے ہٹے ہوئے
جی,
باطل افراد
جی,
ان میں کسی قسم کی تحریف
نہ کر سکیں,
نہ کر سکیں
جی,
ان کی تحریف اور ان کی دستبرد سے یہ بشارتیں
محفوظ رہیں,
محفوظ ہوں. لہذا یہ التزام مشیت میں رکھا, خدا نے رکھا
جی
کہ بشارتوں میں تصریح صراحت کے ساتھ پیغمبر کا
جی
نام نہ آئے
جی,
ان کے اوصاف
جی,
ان کی خصوصیات
جی
بیان کی جائیں
جی.
یہی وجہ ہے کہ جتنی بشارتیں ہیں وہ ان میں چند خصوصیات
جی
آپ کو نظر آئیں گی
جی.
پہلی یہ کہ جتنی بھی بشارتیں ہیں معمولاً وہ واضح
جی
اور روشن
جی
نہیں ہے
جی,
استعارات اور کنایات جی کے قالب میں ہیں
جی.
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی نبی کا
جی
صرف پیغمبر کا نام,
معاف کیجیے گا چونکہ ابھی جی مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے جی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, چونکہ آنے والے ہمارے ایک دو پروگرام ہیں جو مخصوص ہیں, ان کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر ایک گفتگو اور ہونی چاہیے. محترم ناظرین, یہ ہماری گفتگو تھی حضور کی بشارتوں کے متعلق, اور ہمیں امید ہے کہ آپ پسند آئی ہوگی آپ کو. اور دیکھیے ہم آپ کے خیالات اور آپ کی آرا کے منتظر ہیں, ہمارے ای میل ایڈریس پر آپ ضرور اپنے آرا بھیجیے, اور اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.